أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ احزاب کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو دونوں کو خطاب فرمایا ان آیات میں. یوں تو پورا کلام پاک وہ تمام انسانوں کو بنی نوع انسان کے لیے ہے، نہ مذکر کی قید ہے، نہ مؤنث کی قید ہے، نہ مردوں کی قید ہے، نہ عورتوں کی قید ہے. لیکن اس جگہ پر ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمان مرد مسلمان عورتیں دونوں کو الگ الگ خطاب کیا، اور عموماً اللہ رب العزت ایسے موقعوں پر جب خطاب فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو کہہ کے خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو، سب شامل ہو گئے، مذکر مؤنث مرد عورتیں سب اس میں آ گئے. لیکن یہاں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے یہ اسلوب استعمال فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں. اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض خواتین نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مردوں کا ہی ذکر کیا، خواتین عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور ان خواتین نے، ان عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید عورتوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب نہیں کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں بھی قبول نہ ہو. تو ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے حضرت ام عمارہ انصاری رضی اللہ عنہا کی، اور بعض روایات میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح کی ایک چیز منقول ہے. ان کا بھی روایات کا حاصل اور لب لباب یہی تھا کہ ہر جگہ خواتین کا ذکر ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ نہیں، تمام آیات، تمام احکامات وہ سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور کوئی امتیاز اللہ نے ان معاملے میں عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا. وہ مقبولیت اور فضیلت کا مدار اللہ کے ہاں وہ نیک اعمال ہیں اور اللہ کی اطاعت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت مکرم انسان وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اور لیکن چونکہ ان کی یہ شکایت سامنے آئی، ان کے دل میں خیال گزرنا ایک بات تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر مذکر اور مؤنث مرد عورتیں دونوں کا الگ الگ نام لے کر اللہ نے یہ احکامات ارشاد فرمائے. ورنہ قرآن کریم میں ہر جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اسی طریقے سے بیان چلا. دوسری ایک اور بات بھی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ نے عورتوں کے معاملات میں پردہ پوشی رکھی، ستر کا اہتمام کیا، پردہ پوشی کا اہتمام کیا. پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہیں عورت کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے، عورتوں کا نام نہیں آیا. جہاں کہیں عورتوں کا نام لینا مقصود ہوا وہاں اللہ رب العزت نے شوہر کے نام کے ساتھ ذکر کیا. چنانچہ امرأت فرعون یہ آیا، امرأت نوح یہ آیا، امرأت لوط یہ آیا کہ فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس طریقے سے نام آیا. اور حضرت مریم کا بھی نام اس لیے آ گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی اور کی طرف ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو کوئی تھا نہیں، وہ تو بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے حضرت مریم علیہ السلام کا نام ذکر کیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں میں فرق اس طریقے سے فرمایا کہ عورتوں کے معاملات کے اندر اللہ نے ستر پوشی رکھی ہے، عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت کی عصمت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ ان کا ذکر ان کو ہر جگہ ظاہر نہ کیا جائے، ان کے اندر پردہ پوشی ان کی عزت ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے. مرد کا حسن اللہ نے وہ بہادری میں رکھا ہے، شجاعت میں رکھا ہے کہ وہ اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے. اللہ نے عورت کا حسن پردہ پوشی میں رکھا ہے، عورت کی عزت بھی اللہ نے پردہ پوشی میں رکھی ہے. اللہ نے عورت کی عزت سڑک پر چلنے میں نہیں رکھی، بے پردگی میں اللہ نے عورت کی عزت نہیں رکھی. آج بھی جبکہ آج پوری دنیا میں پردہ تقریباً ختم سا ہو گیا، یہ تو ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ آپ کو پردے نظر آتے ہیں اور چند اور اسلامی ملکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہاں پر بھی اب تیزی کے ساتھ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں، جو خواتین عصمت اور پردہ پوشی کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی دوسرے انسان بھی عزت کرتے ہیں، ان کے دوسرے بھی عزت کرتے ہیں. اور جو خود اپنی عزت کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بے باکی ہے، شرم و حیا سے آ رہی ہیں، پردے سے آ رہی ہیں، تو جب وہ خود اپنی عزت نہیں کروا پاتی تو دوسرے بھی پھر ان کی عزت نہیں کرتے. اللہ نے مرد عورت کو فرق رکھا، مردوں کے ذمے اللہ نے کام لگایا کہ تم باہر کے کام کرو. انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، جس کو کہہ دیں کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک عورت کی ذمہ داری، کی ذمہ داری اللہ نے بانٹی ہے، کوئی کسی دوسرے کی جگہ لے گا الٹا ہو جائے گا کام، فطرت کا ایک نظام ہے. اللہ نے عورت کی ذمہ داری رکھی ہے گھر کی، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے نظام کو چلانا، گھر کو ٹھیک رکھنا، یہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے عورتوں کے اوپر. اور وہی اس کو اچھا کر سکتی ہے، مرد کے بس میں نہیں ہے یہ کام کرنا. اور دوسری ذمہ، دوسرا کام ہوتا ہے باہر کے کام کرنا. سب سے بڑا کام مرد کے ذمہ میں ہے معاش کا انتظام، کھانے رزق کا انتظام، یہ مرد کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی. گھر بار کے کام دھندے یہ مرد کرتے ہیں. دونوں اپنا اپنا کام کریں، اللہ رب العزت اس گھر میں خیر و عافیت رکھتے ہیں، برکت رکھتے ہیں، سکون رکھتے ہیں. لیکن سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جائیں، عورتیں مردوں کے کام کرنے لگیں، مرد عورتوں کے کرنے لگیں، یا مرد عورتوں کے کام میں شریک ہو جائے اور عورتیں مردوں کے کام میں لگ جائیں، گڑبڑ ہو جائے. اور خدا رب اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام گھر کا بنایا کہ دیکھیے قرآن پاک نے نکاح کی جہاں وجوہات بیان فرمائی، شادی کرنا، نکاح کرنا جو سنت انبیاء ہے، اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارے اوپر اللہ نے نکاح کہا کہ نکاح کیا کریں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون حاصل ہو. عجیب، ایک لفظ میں اللہ نے جہاں پوشیدہ کر دیا. کس نے نکاح کیا، شادی کس لیے کی، تاکہ تم کو سکون ملے. ٹھیک ہے نا جی، تمام حضرات جانتے ہیں کہ سکون کس گھر میں ہوتا ہے. پیسے والے گھر میں زیادہ سکون ہوتا ہے. سکون اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے اندر عورت گھر کا نظام سنبھالے، مرد باہر کا نظام سنبھالے. شریعت کے احکامات کی پاسداری ہوگی، گھروں میں سکون میسر ہوگا. اور خدا نہ خواستہ گھروں کے یہ نظام خراب ہو جائیں، الامان والنفیس، تو نہ عورت کسی کام کی رہتی ہے نہ مرد کسی کام کا رہتا ہے. گھروں سے صرف سکون ختم کر دو، الامان والنفیس، صرف سکون ختم کر دیجیے. پیسے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، سب کچھ ہے، بس سکون ختم ہو گیا. آپ مجھ کو بتائیے کیا باقی بچا گھر کے اندر. پردے کے احکامات اس لیے رکھے تاکہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے، جو اعتماد کا رشتہ ہے، محبت پیار کا رشتہ ہے، وہ اس رشتے کے اندر کوئی ادنا سا رکھنا نہ پڑ سکے. اس رشتے میں کوئی بال برابر بھی فرق پڑے گا، گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا. اگر پیسے دونوں میاں بیوی خوب کمائیں، دونوں جاب کر رہے ہوں، لیکن بچے بگڑ جائیں، بچے آوارہ بن جائیں، لڑکیاں آوارہ بن جائیں، لڑکے آوارہ بن جائیں، وہ غلط راستوں پر چل پڑیں، تو ایک ایک لمحہ ماں باپ کی زندگی کا وہ بالکل عکارت ہے، تباہ ہے، ختم ہے. یہ سارے معاملات اللہ نے پردہ پوشی کے ساتھ رکھے. عورتوں کے لیے پردہ ہے، عورت کے لیے گھر ہے، اور مرد کے لیے باہر کی دنیا. آج آپ جانتے ہیں کہ جن ممالک میں عورتیں بھی جابیں کرتی ہیں اور مرد بھی جاب کرتے ہیں، ان کے گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا بغیر میاں بیوی کے کام کیے ہوئے. یہ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے ہاں ابھی بھی مشرقی روایات کو باقی رکھا ہوا. یہ دینی روایات ہمارے ہاں ابھی بھی باقی ہیں. ابھی بھی ہمارے پاکستان کی جو عورتیں ہیں، ہمارے ان گھرانوں کی عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ اگر اپنا موازنہ کریں ان خواتین کے ساتھ جو خواتین باہر جا کے جاب کرتی ہیں اور ملازمتیں کرتی ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ملک کی خواتین کو کتنی عافیت دے رکھی ہے. سکون سے ہیں، عزت سے ہیں، اور گھروں میں سکون، گھر صحیح، بچے صحیح، بچوں کی طرف توجہ، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ، ایک گھر کا جو ایک نظام وہ اللہ نے بنایا، اس نظام پر آپ چل رہے ہیں. جہاں یہ نظام نہیں ہے، جہاں یہ سلسلے نہیں ہیں، وہاں آپ دیکھیے کہ خواتین دن بھر باہر کی جاب کرتی ہیں، مرد کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے تم گھر کا خرچہ چلاؤ، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اور عورت کی ذمہ داری یہ مقرر کی کہ گھر کو سنبھالو اور مرد کی آمدنی میں گزارا کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، یہ عورت کی ذمہ داری مقرر کی. جب عورت باہر نکلی مرد نے اپنی ذمہ داری آدھی کر دی. اب جو گھر کا بجٹ بناتا ہے مرد بیٹھ کر، اس میں اپنی بیوی کی تنخواہ کو شامل کرتا ہے، اس کے بغیر وہ گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا، نہ گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے. اپنی ذمہ داریوں میں مرد نے عورت کو تو بھرپور طریقے سے شامل کر لیا. اب مرد اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی تم جاب پہ نہیں گئی، تمہاری جاب ختم ہو گئی تو تم جاب ڈھونڈو، جاب کرو، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے. اور جب عورت گھر واپس آتی ہے اسی طرح اس عورت کو اپنے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں جو ایک عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کھانا پکانا ہے، بچوں کے کام دھندے ہیں، اپنے گھر کی دیکھ بھال ہے، جو ایک ذمہ داریاں خواتین کی ہوتی ہیں وہ ساری کرتی ہے، وہ اکیلے کرتی ہے. تو مرد نے اپنی ذمہ داریوں میں عورت کو شامل کیا اور عورت کی ذمہ داری میں مرد شامل نہیں ہوا. دوسری بات کہ اتنے زیادہ ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ عورتوں کے حقوق کا، اتنا زیادہ ڈھنڈورا پیٹنے والے کہ عورتوں کے حقوق اور عورتیں کے حقوق، ان ملکوں کے اندر عورت کو ابھی بھی اس پیمانے کی عزت کی جاب میسر نہیں جو مردوں کے پاس ہوتی ہیں. اب بھی وہ کی پوسٹ جو ہیں مردوں کے پاس وہ ابھی بھی مردوں کے پاس ہیں، عورتوں کے پاس ابھی بھی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے استاد ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے ساتھ مغرب نے یہ دھوکہ کیا، آزادی کے نام پر عورتوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا، اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا، لیکن ہر جگہ پر مردوں نے عورتوں کو اپنے سے نیچے ہی رکھا، کمتر ہی رکھا. قرآن پاک نے یہی ہمیں درس دیا جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اصل چیزیں عورتوں کی پردہ پوشی میں ہی ہیں، عزت اللہ نے عورتوں کی پردہ پوشی میں رکھی ہے. اور میں یہ بات عرض کروں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کس طرف جا رہی ہے، بچوں کی تعلیم بھی ہے، بچیوں کی تربیت بھی ہے، ان کو آپ نے اپنے ماحول اور معاشرے سے دور بھی نہیں کرنا، احساس کمتری میں بھی نہیں ڈالنا. اس سلسلے میں عرض یہ کہ عورتوں کو تعلیم پوری دیں، آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں، لیکن اپنے بچوں کو دینی ماحول میں دیں، اپنے بچوں کو دینی ماحول سے وابستہ کریں. اگر اپنے بچے بچیوں کو ہم دینی ماحول سے وابستہ نہیں کریں گے تو پھر یا تو وہ آزادی کے راستے پر چل پڑیں گی یا پھر وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہوں گے اگر ان کو تعلیم بھی نہ ملے. ذہن سازی کے بغیر موجودہ زمانے میں کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت. میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے بار بار عرض کی کہ جتنا زیادہ آج کل آئی ٹی کی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جتنے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا آگے بڑھ رہی ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایک موبائل کیا ہے، پورا جہان ہے. آپ ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ موبائل لے کے رکھ لیں، ان سے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر لے کے رکھ لیں، یہ ممکن نہیں. آپ ان کو سب کچھ دیں لیکن ساتھ میں دینی تعلیم اور تربیت دیں گے تو برائیوں کا راستہ رکے گا، اس کے بغیر برائیوں کا راستہ نہیں رک سکتا. دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی ماحول دیں اپنے بچوں، اپنے بچوں کو دینی ماحول کے ساتھ جوڑیں. کسی بیان میں، ہفتہ واری بیان میں لے کر جائیں، اجتماعات میں جو مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں ان سے وابستہ رکھیں، اپنا آنا جانا ان گھرانوں میں رکھیں جن گھرانوں میں دینداری ہے، تو آپ دیکھیے گا تو تبدیلی آپ کے اندر آئے گی، بچوں میں آئے گی. ورنہ تبدیلی لانا بچوں کے مزاج کے اندر وہ کوئی آسان کام نہیں. تو یہاں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، تمام مومن مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تمام فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کی جزا کیا بیان کی قرآن کریم میں اللہ نے، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے مغفرت کو اور اجر عظیم کو، بہت اجر و ثواب ان کو ملے گا، بہت بڑی مغفرت ان کو ملے گی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کون کون سے لوگ؟ اسلام لانے والے، ایمان قبول کرنے والے، عبادت کرنے والے، صدقہ کرنے والے، صبر کرنے والے، ڈرنے والے اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر کام کرتے وقت اس بات کی فکر ہو کہ مجھ کو اللہ کو جواب دینا، یہ ہے ڈر اللہ۔ ہر کام سے پہلے یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میں کہیں اللہ کے حکم کی تو نہیں خلاف ورزی کر رہا۔ صدقہ کرنے والے لوگ، عورتیں، مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عزتوں کی، یعنی بے حیائی سے بچنے والے مرد، بے حیائی سے بچنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت کو بھی تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم بھی اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان تمام جگہوں پر عبادتوں کو تو ذکر کیا، قصیر کی قید نہیں لگائی، زیادہ کی قید نہیں لگائی، لیکن ذکر کے ساتھ اللہ نے قصیر کی قید لگائی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی اور۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر ہے اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام کے جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پانچ عبادتیں ہیں نا، چار عبادتیں ایمان کے بعد، اور ایک جہاد لگا لیا، یہ عبادتیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے بہت زیادہ کی قید نہیں لگائی کہ نماز بہت زیادہ پڑھو، نہیں، کوئی قید نہیں لگائی۔ فرض نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، یہ فرمایا گیا، لیکن پوری رات عبادتیں کرو یہ نہیں فرمایا، ہر وقت نمازیں پڑھو، کام کے وقت میں بھی نماز پڑھ رہے ہو، کام دھندے کا وقت ہے اس وقت نمازیں پڑھو، یہ حکم نہیں فرمایا۔ روزہ رکھو، مسلسل روزے رکھو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی تم پورے پورے مہینے روزے رکھتے ہو، سوائے رمضان کے، وہ ایک فرض روزہ ہے، باقی عام دنوں میں نفلی روزے کے بارے میں نہیں کہا۔ زکات، سارا مال زکات میں ادا کر دو، کہیں نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ام المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کو گھر میں کس طرح رہتے تھے۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے آپ کے جو معمولات تھے بیان کیے کہ وہ دن میں اس طرح ہوتے تھے، رات میں اس طرح رہتے تھے، اور بتایا کہ آپ رات کو سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور عام انسان جس طریقے سے رہتا ہے اس طریقے سے رہتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے کہا کأنہم تقالوہا, وہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادتیں, یہ تو بہت تھوڑی سی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے عمل کیا. ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بس آپ آتے ہوں گے گھر میں اور آتے بس مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے اور بس قرآن پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر صبح ہوگی نماز پڑھنے چلے گئے. ان کے ذہن میں یہ تھا, جس کو کہتے ہیں نا ان کو یقین نہیں آیا کہ بھئی اتنی تھوڑی عبادت کیسے ہوئی. تو پھر انہوں نے آپس میں خود ہی بات کی دونوں صحابہ کرام نے کہ بھئی وہ تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو معصوم ہیں, ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں ہے, وہ تو ہی جنتی, وہ تو حوض کوثر پہ سراب فرمائیں گے, وہ تو جنت میں جانے والوں کی سفارشیں کریں گے, آپ کو تو عبادت کی کیا ضرورت ہے, اس لیے عبادتیں کم کرتے ہوں گے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ مسئلہ تو ہمارے گناہ بھی زیادہ, لہذا ہمیں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے. تو خوب دن رات انہوں نے عبادتیں شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنے والا ہوں. اور آپ نے پوری بات ان کو کہی اور فرمایا کہ دیکھو میں گھر میں آتا بھی ہوں, میں گھر میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دیتا ہوں, ان کے بھی حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو بھی میں پورا کرتا ہوں, میں اپنی جان کا بھی حق ادا کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور ہنستا بولتا بھی ہوں, سارے کام جو ایک انسان کی ضرورت کے ہوتے ہیں وہ سارے کام میں کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کچھ وقت اپنے گھر والوں کو دو, کچھ وقت اپنے نفس کو دو, آرام کرو, کچھ وقت اللہ کے لیے رکھو, عبادت کرو. ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے آ کر اپنے شوہر کی تعریفیں شروع کر دی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا نیک آدمی ہے, پوری پوری رات کھڑے ہو کر عبادتیں کرتا ہے اور صبح تک عبادتیں کرتا رہتا ہے, نماز اپنے شوہر کی تعریفیں کر کے جانے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شوہر کی تعریف نہیں کر رہی, شکایت کرنے آئی ہے, اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے یہ کہ یہ پوری سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے, جب واپس آتا ہے تو عبادتوں میں لگ جاتا ہے, اپنے گھر والوں کو تو ٹائم ہی نہیں دیتا, اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے اپنے گھر والوں کے لیے. آپ اس طرف متوجہ ہوئے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بات ذہن میں ایک دم نہیں آتی, آپ نے ان کو بلایا, آپ نے پھر ان کو بھی یہی تاکید فرمائی کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سے زیادہ عبادتیں کرنے والا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہوں, ان کے بھی حقوق ہیں, گھر بچوں کے بھی حقوق ہیں, ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں, ان کو پورا کرو. تو کہیں اللہ تعالی نے زیادہ کی قید نہیں لگائی کہ روزے رکھو تو بر رکھ رہے ہو, رمضان بھی گزر گیا وہ روزے نہیں چھوڑ رہا ہو, نہیں ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی مرتبہ حج فرمایا, ہر سال نہیں اس کے آتے جیسا موقع ہوا, لیکن ذکر کے ساتھ اللہ نے زیادہ کی قید لگائی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کے لیے خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ دیکھو یہ جو اللہ نے قید لگائی ذکر کی, یہ اس لیے لگائی کہ اس ذکر کے ساتھ انسان تو روزمرہ کے کام متاثر نہیں ہوتے. آپ چل رہے ہیں اپنے گھر سے نکلے, اپنے دفتر جا رہے ہیں, دکان جا رہے ہیں, آپ ذکر کرتے رہیے تسبیح لے کر, ذکر گاڑی چلاتے ہوئے بھی ذکر ہو سکتا ہے, خود گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی ذکر ہو سکتا ہے, بیٹھے ہوئے تو بھی ہو سکتا ہے, پیدل چل رہے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے. وضو کی بھی شرط نہیں, کوئی وضو ہو, قبلہ رخ ہو, مسجد میں ہو, کچھ کوئی شرط نہیں, ذکر کرتے رہو. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں جو بیان فرمائی کہ کاروبار میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو, نیک فرانہ کام شروع کرنے سے پہلے, گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لو, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لو، بازار میں خریداری کے لیے گئے اپنے گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنی ہیں یہ دعا پڑھ لو، ہر چیز کی ایک دعا ہے، کوئی چیز ہے، گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا، نکلنے کی یہ دعا، بیت الخلاء میں جانے کی یہ دعا، نکلنے کی یہ دعا، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی مسنون دعا نہ ہو. چاند پر نظر پڑی تو یہ پڑھ لو. اب سوال یہ ہے کہ اتنی دعائیں پڑھیں کیوں؟ کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا کہ جب آپ کسی کام سے پہلے دعا پڑھتے ہیں تو عادت اس بات کی پڑھنی چاہیے، اس بات کی مزاج پڑھنا چاہیے کہ کوئی کام اللہ کی ذکر کے بغیر کام نہ ہو. وجہ یہ، کوئی کام، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے کیا ہو، غافل ہو کر کوئی کام نہ کیا جائے. بس یہ بات. اب بازار گئے ہو، بازار جانا بہرحال جانا ہی پڑتا ہے، اپنی بے شمار ضروریات ہیں، بازار کی دعا ہے وہ پڑھ لو. اب جب بازار کی دعا پڑھ لی، اب جب خریداری کرو گے اللہ تعالیٰ اس خریداری کو بھی عبادت بنائیں گے، کیونکہ آپ کو فضول خریداری نہیں کرنے آئے، گھریلو ضروریات ہی خریدنے آئے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، 10 چیزیں ہیں، وہ بھی تو ضرورت ہے نا انسان کی، بیکار تو نہیں ہے. لیکن جب وہ دعا پڑھ لی، اب یہ دنیا کا کام بھی کیا بن گیا، دین کا کام بن گیا، اور خریداری بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہیں ہوئی. اور جو لوگ اس دعا کو پڑھنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے اس دعا کو بازار میں جا کر پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، چیز بھی اچھی دلاتے ہیں، مناسب قیمت پر دلاتے ہیں، نقصان سے انسان بچتا ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کے اندر کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کوئی کام میں لگنا درست نہیں. ہر چیز میں اللہ کے ذکر کو شامل کر لو، حتیٰ کہ بستر پر سونے جاؤ تو بھی اللہ کا ذکر کر کے سو، تاکہ سونا بھی کیا بن جائے، عبادت بن جائے. اس وقت بھی انسان کا دل غفلت والا دل نہ ہو، غفلت سے خالی نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، خوب اللہ کا ذکر کیا کرو. اور جب انسان یہ ذکر کرے، ہر کام سے پہلے کوئی نہ کوئی مسنون دعا ہے وہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہر کام کے اندر اس کو پورا، ہر کام اس کا دین کا کام بنا دیتے ہیں. اب میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بزرگان دین جتنے بھی ہیں، تمام بزرگان دین کا معمول یہ تھا، معمول کیا تھا بلکہ اپنے تمام متوسلین کو یہ عمل بتاتے تھے کہ دیکھو 6 تسبیحیں روزانہ پڑھا کرو، اس کو عادت ڈالو. ایک تو کلام پاک کی تلاوت، یہ تو ہے ہی، معمول میں داخل کر لو. دوسری مناجات مقبول، اس کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، اس کو پابندی کے ساتھ اہتمام سے پڑھا کرو. وہ مسنون دعائیں ہیں، ہر ہفتے، ہر روز کی ایک منزل مقرر ہے، وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں، اس کا معمول بنائے، ترجمے کے ساتھ بھی ہیں، وہ ناغا نہ ہو. اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک اور مناجات مقبول کے بعد 6 تسبیحوں کا معمول بنا لیں. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، نمبر 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نمبر 5 ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نمبر 6 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں کوئی پہلے کر لو، کوئی بعد میں کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اگر ایک ملا کر پڑھیں گے تو یہ ساری ایک تسبیح بھی بن سکتی ہے، اور اگر سبحان اللہ والحمد للہ کو الگ پڑھیں، لا حول ولا قوت والی تسبیح کو الگ پڑھیں، تو یہ ایک تسبیح بنا سکتے ہیں. لیکن اس کو نہ چھوڑیں، اس کو ترک نہ کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور جو فرائض ہیں وہ ایک ہی تو فرض ہے دن میں عبادات کے اندر، وہ فرض کون سا ہے؟ نماز. باقی تو سارے سال کے وہ اپنے معمول پر رہے. آدمی وذاکر اللہ کثیرا وذاکرات، پورا دن انشاءاللہ انسان کا ذکر میں جاتا ہے، پورا دن انسان کا ذکر میں جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت، ایک روایت میں آتا ہے کہ ذکر کی بھی خاصیت سمجھ لیجئے کیا ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اصل میں تمام عبادات کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر. تمام عبادت کی روح، نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. انسان تلاوت کرے تو اللہ ہی کا ذکر ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اتحیات میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے. ہر عبادت کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ہر عبادت کی روح. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے. پھر پوچھا کہ روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پھر اسی طرح نماز، زکات، حج، صدقہ، اس کے متعلق سوالات کیے، ہر مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا کیا کرے، زیادہ ذکر کرے، وہی زیادہ مستحق اجر و ثواب ہے. اور سب سے آسان ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لبہ جوڑا نہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلتے رہو پڑھتے رہو، چلتے رہو پڑھتے رہو. میرے حضرت شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. کہتے ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں، نہ اللہ سے باتیں کرتے. اللہ سے باتیں کرو، اپنا دکھڑے بیان کرو اللہ سے، اپنا رونا رو اللہ کے سامنے، جس طرح ہم اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بیٹھ کر اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں اور پھر ہم ہلکے ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہم نے اپنے دل کی بات کہہ دی، دوست نے کیا مدد کرنی ہے اب جی، کسی انسان نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، وہی ہے قادر مطلق، دینے والا بھی وہی، مالک بھی وہی، پالنے والا بھی وہی، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، صحت اس کے ہاتھ میں، شفا اس کے ہاتھ میں، رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، وہی طاقتور ہے اور کوئی نہیں. جو رونا رونا اللہ کے سامنے رو، جو دکھڑے بیان کرنے اللہ کے سامنے رو، جو دنیا بھر کی شکایتیں کرنی اللہ سے کرو، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ. ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے نہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور ہے اور دنیا سے ہمارا تعلق مضبوط ہے. تو بھائی اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑو. اللہ سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات کا اہتمام تو ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے، اس کے بعد سب سے اہم چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا جتنا ذکر کرو گے، جتنا ذکر کرو گے اللہ کا، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا مستحکم ہوتا چلا جائے گا. اللہ سے مانگو، اللہ سے ذکر کرو، فارغ وقت ہے استغفر اللہ. اور آپ یقین جانیے، جو لوگ ہر وقت اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتے رہتے، جس میں نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، نہ توجہ خرچ ہوتی ہے، نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بگڑی ہوئی چیزوں کو سدھار دیتے ہیں، اتنی پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں کہ آج ہم اپنے دنیا کے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا بھر کے افسروں کے پیچھے، تعلقات والوں کے پیچھے تعلقات بنانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق بن جائے، اس سے ہمارا تعلق بن جائے، تو میرا یہ کام آسان ہو جائے گا، تو میرا وہ کام آسان ہو جائے گا. اور جو کاموں کو بنانے والا اصل ہے، اس سے کوئی تعلق ہمارا ہے نہیں. اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مراحل کو آسان فرمائے. اس لیے بھائی اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں. مسنون دعائیں، ایسی ایسی مسنون دعائیں، اتنی مفید مسنون دعائیں، اتنے کام بنانے والی مسنون دعائیں ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں، پھر آپ ان کی برکتوں کو دیکھیں. آپ اس کا دیکھیے کیسی اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، کیسی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، کیسی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اس کا شمار نہیں آپ کر سکتے. اب مثلا چھوٹی سی ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آدمی جب کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، سفر کر کے گیا دوسرے شہر میں، اب وہاں انسان کا بعض اوقات کو جاننے والا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی نہیں بھی ہوتا ہے نا جی، اور بعض اوقات جو جاننے والے ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہے کسی سے نہیں ہے، کس درجے کا ہے، کیسا ہے، دس مسئلے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون دعا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم انا نسلک خیر ھذہ البلدہ وخیر ما فیہا ونعوذ بک من شر ھذہ البلدہ وشر ما فیہا. چھوٹی سی دعا لیکن کیسی مفید دعا. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس شہر کی بھلائیوں کا، اور جو کچھ اس شہر میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں. ونعوذ بک من شر ھذہ البلدہ وشر ما فیہا، اور اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں اس شہر کی برائیوں سے اور شر سے، اور جو کچھ اس کے شہر کے اندر شر اور برائیاں ہیں اس سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. کتنی مفیدہ کارآمد دعا ہے. سیکنڈ کی دعا، آپ کسی شہر میں پہنچے، اترتے ہوئے دعا پڑھ لیا، اللہم حببنا الی اہل ھذہ البلدہ وحبب صالح اہلھا الینا. اے اللہ، مجھ کو اس شہر، جب کسی شہر میں پہنچے یہ دعا پڑھے، اے اللہ مجھ کو اس شہر والوں کے نزدیک محبوب بنا دیجیے، میرے ساتھ یہ شہر کے لوگ اچھا معاملہ کریں. حببنا الی اہل ھذہ البلدہ، یہ نہ ہو کہ شہر کے لوگ پریشان کرنے لگیں، تنگ کرنے لگیں، مصیبت جان مصیبت میں آ جائے. وحبب صالح اہلھا الینا، اور جو اس شہر کے نیک لوگ ہیں وہ مجھے محبوب کر دیجیے. یہ نہ ہو کہ مجھے اس شہر کے بدترین لوگ تو محبوب ہو جائیں، اچھے لوگ محبوب نہ ہو. اس شہر کے جو نیک لوگ ہیں وہ مجھے محبوب بنا دیجئے. یہ دعا آپ نے ہمیں سکھلائی. اب اس دعا کو پڑھیے، اتر جائیے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی نصرت فرماتے ہیں، کیسی مدد فرماتے ہیں. ہر دعا ایسی ہے، جس دعا کو آپ اٹھا لیں کہ وہ دعا ایسی ہے کہ بالکل دریا بقوضہ، انسان کے دماغ میں بھی نہیں آتی کہ یا اللہ یہ دعا اتنی کس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ارشاد فرمائے. تو بھائی یہ دعائیں، دو مسنون دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں بہت اہتمام سے ہمیں پڑھنی چاہیے. سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین، کہ پوری دعا پڑھیں، سفر کریں، سفر کوئی ہو اس کی دعا پڑھیں، رات ہو سونے کی دعا پڑھے، ہر چیز کی دعا پڑھے. ہر چیز میں ذکر اللہ کا ثواب ملنا ہے، رجوع الی اللہ کا ثواب ملنا ہے، اور اس بات کا ثواب ملنا ہے کہ تم کسی مرحلے پر اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے، کسی مرحلے پر اللہ کی یاد سے غافل نہیں. ہر وقت ذکر اللہ میں صرف ہو رہا ہے، کیونکہ ہر کام کرنے سے پہلے مسنون دعا کو پڑھ لیا. یہ مطلب ہے وذاکرین اللہ کثیرم وذاکرہ. اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. جی بھائی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. ان صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو مکمل شفا درست عافیت عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك دوام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے اشر سے ہماری حفاظت فرما. جن صاحب نے اپنی اہلیہ کی دعا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور یا رب کریم ان کو مکمل عافیت عطا فرما. جو جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، سب کی بیماریوں کو ختم فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ وسلم.